بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
ریڈیو تہران اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اپنے میزبان ابوالفضل رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورہ مبارکہ زہا کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، جبکہ تہران میں مقامی سامعین ہماری یہ نشریات 99.5 میگا ہرٹز ایف ایم پر سن سکتے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری یہ نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahtv.ir۔ ہماری آج صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، پھر سن سکیں گے ہمارا پروگرام راہ و روش، اور اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے صبح کی نشریات کا حصہ رہے گی، اور آخر میں آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اختتام پذیر ہوگی۔ یہ تھی اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ کچھ ہی لمحوں بعد ریڈیو تہران سے پیش کریں گے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایرانی سائنسدانوں کی تیار کردہ کورونا ویکسین کی انسانی آزمائش کے پہلے فیز کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل اسماعیل قاآنی نے کہا ہے کہ مکتب شہید قاسم سلیمانی کے پیروکار امریکہ کو علاقے سے نکال باہر کریں گے۔ کوئٹہ میں شہدائے مچھ کی میتوں کے ہمراہ مظاہرہ بدھ کو بھی جاری رہا۔ اور ہندوستان میں کورونا سے متاثرین اور اموات میں کمی اور شفا یابی کی شرح میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایرانی سائنسدانوں کی تیار کردہ کورونا ویکسین کی انسانی آزمائش کے پہلے فیز کے دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کے شعبہ کلینک ریسرچ کے سربراہ ڈاکٹر حامد حسینی کے مطابق پیر اور منگل کو مجموعی طور پر 4 رضاکاروں کو ایرانی ویکسین کوو ایران برکت کا ٹیکہ لگایا گیا۔ ڈاکٹر حامد حسینی کے مطابق جن 7 رضاکاروں کو اب تک یہ ویکسین لگائی گئی ہے، ان کی مجموعی صورتحال اور ڈیٹا کے جائزے کے بعد آئندہ ہفتے مزید 7 رضاکاروں کو ویکسین لگانے کا اجازت نامہ جاری کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ انسانی آزمائش کے پہلے فیز کے دوران مجموعی طور پر 56 افراد کو یہ ویکسین لگائی جائے گی، اور اس کے نتائج کا مطالعہ مکمل کرنے میں 2 مہینے کا عرصہ لگے گا۔ ڈاکٹر حامد حسینی کے مطابق ہر رضاکار کو 14 دن کے وقفے سے 2 ٹیکے لگائے جائیں گے، اور 28 دن تک انہیں نگرانی میں رکھا جائے گا۔ سپاہ پاسداراں نے انقلاب اسلامی کی قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل اسماعیل قاآنی نے کہا ہے کہ مکتب شہید قاسم سلیمانی کے پیروکار امریکہ کو علاقے سے نکال باہر کریں گے۔ کرمان میں سپاہ قدس کے شہید کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی پہلی برسی کے مرکزی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جنرل اسماعیل قاآنی کا کہنا تھا کہ استقامتی اور مزاحمتی محاذ روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شہید قاسم سلیمانی کے انتقام کا پہلا تماچا شہید کی پرشکوہ تدفین کی شکل میں دشمن کے منہ پر رسید ہوا، اور امریکی اڈے پر حملہ اور اس کی ہیبت کا بت پاش پاش کرنا دوسرا تماچا تھا۔ جنرل اسماعیل قاآنی نے کہا کہ دشمن کو لگایا جانے والا اگلا تماچا یہ ہوگا کہ سامراج کی سافٹ پاور پر غلبہ حاصل کر کے اس کے مصنوعی دبدبے کا خاتمہ کیا جائے گا، جو سب سے اہم مرحلہ ہے۔ جنرل اسماعیل قاآنی نے مزید کہا کہ شہید قاسم سلیمانی کے انتقام کے چوتھے مرحلے میں امریکہ کو علاقے سے نکال باہر کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر شہدائے مشکی میتوں کے ہمراہ مظاہرہ بدھ کو بھی جاری رہا۔ موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ 3 جنوری کو تکفیری دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والے 11 کان کنوں کی میتوں کے ہمراہ دھرنے پر بیٹھے لوگوں نے اعلان کیا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے ان کا دھرنا جاری رہے گا۔ کوئٹہ میں شہدائے مچھ کے لواحقین اور ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والوں نے دھرنا ایسی حالت میں جاری رکھا ہے کہ سردی عروج پر ہے اور درجہ حرارت منفی تک پہنچ گیا ہے۔ شہدائے مچھ کے لواحقین کا مطالبہ ہے کہ عمران خان کوئٹہ آئیں، صوبائی حکومت مستعفی ہو اور دہشت گردوں اور ان کی سرپرستی کرنے والے پس پردہ عناصر کو گرفتار کر کے سزا دی جائے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے وزیر داخلہ شیخ رشید کو کوئٹہ بھیجا تھا، لیکن وہ دھرنا ختم کرانے میں ناکام رہے۔ دھرنے پر بیٹھے لوگوں کا مطالبہ ہے کہ عمران خان خود آئیں اور ان کے مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرائیں۔ دریاسنا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے مچھ میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے میتوں کی تدفین کی اپیل کی ہے۔ موصول اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں ہزارہ برادری کے ساتھ ہیں، جاں بحق افراد کے لواحقین کے دکھ کا احساس ہے، آپ کا درد جانتا ہوں اور آپ کے مطالبات کا احساس ہے، مستقبل میں ایسے حملوں کے تدارک کے لیے ہم اقدامات کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ غم کے ان لمحات میں یکجہتی کے اظہار کے لیے پہلے بھی آپ کے پاس آ چکا ہوں، سانحے مچھ میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے ملنے جاؤں گا اور بہت جلد کوئٹہ کا دورہ کروں گا۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر بہت حد تک قابو میں آ گئی ہے اور صحت یابی کی شرح 90% سے بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کے قومی کورونا کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر کا کہنا ہے کہ منگل اور بدھ کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 2118 نئے مریضوں اور 52 اموات کا اندراج کیا گیا، لیکن اس دوران 4000 سے زیادہ کورونا کے مریض مکمل طور پر شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 4,92,594 ہو چکی ہے، جن میں سے 10,461 افراد انتقال کر چکے ہیں اور 4,48,393 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ ادھر ہندوستان میں بھی کورونا سے متاثرین اور اموات میں کمی اور شفا یابی کی شرح میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے بدھ کو بتایا کہ منگل اور بدھ کے درمیان 24 گھنٹے میں کورونا کے 18,088 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا اور اس موذی وبا سے 264 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,03,77,000 سے زیادہ اور اموات کی تعداد 1,50,100 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 99,98,000 سے زیادہ اور شفا یابی کی شرح بڑھ کر 96.36% ہو گئی ہے۔ عراق کے صدر برہم صالح نے دہشت گردی کے خلاف مہم میں عراق کی حمایت اور ملک کے ساتھ تعاون میں عالم اسلام کے شہید دو سرداران محض استقامت جنرل قاسم سلیمانی اور جنرل ابو مہدی کے بنیادی کردار کی قدردانی کی ہے۔ فارس نیوز کے مطابق سرداران محض استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی، شہید جنرل ابو مہدی المہندس اور ان کے ساتھ درجہ شہادت پر فائز ہونے والے محض استقامت کے دیگر مجاہدین کی شہادت کی پہلی برسی کے ایک پروگرام میں عراق کے صدر برہم صالح نے کہا کہ شہید جنرل سلیمانی نے نہایت دشوار اور سخت ترین حالات میں تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کے خلاف جنگ میں عراقی عوام کا ساتھ دیا۔ عراقی صدر برہم صالح نے کہا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس عرصہ دراز تک تانہ شاہی اور دہشت گردی اور بالخصوص داعش کے خلاف برسر پیکار رہے اور اس سے عراق کو نجات دلوائی۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کو جو چیزیں عطا کی گئی ہیں ان میں سب سے بہترین چیز اچھا اخلاق ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ دین اسلام میں ایمان کے بعد عمل صالح کا درجہ بہت ہی عظیم ہے، چنانچہ قرآن کریم میں تنہا ایمان یا تنہا عمل صالح کو نہیں بلکہ دونوں کے مجموعے کو نجات کامل کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اسی حقیقت کو بہترین صورت میں آشکارا کرنے کے لیے آیت مبارکہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو ایک دو مقام پر نہیں بلکہ معمولی سے فرق کے ساتھ 45 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس موقع پر یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ عمل صالح کا مفہوم بڑی وسعت اور ہمہ گیری کا حامل ہے۔ انسانی اعمال خیر کی تمام جزئیات اس میں داخل ہیں، تاہم اس کی جلی تقسیم عبادات، اخلاق اور معاملات سے کی جا سکتی ہے۔ اعمال صالحہ اور ہر وہ نیک کام جن کا خاص تعلق خالق کائنات سے ہے اسے فقہا کی اصطلاح میں عبادت کہا جاتا ہے، اور جن کا تعلق بندوں کے باہمی حقوق و فرائض سے ہے ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس کی حیثیت صرف انسانی فرض کی ہے، اس کو اخلاق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جن پر قانونی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، یہ معاملات کے عنوان سے پہچانا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان کا اس دنیا میں اپنے گرد و پیش کی ہر چیز سے تھوڑا بہت ربط و تعلق ضرور ہوتا ہے، اسی ربط و تعلق کے حق کو خوبی اور اچھائی کے ساتھ ادا کرنے کا نام اخلاق ہے۔ ایک آدمی کے اپنے ماں باپ، عزیز و اقارب، دوست و احباب وغیرہ سب سے تعلقات ہیں، علاوہ ازیں ہر اس انسان سے اس کا ایک طرح سے تعلق ہے جس سے وہ پڑوس، محلے، وطن، قومیت، جنسیت وغیرہ کا علاقہ رکھتا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے حیوانات اور جانوروں سے بھی، من جملہ وہ مانوس ہوتا ہے۔ پھر ان تعلقات کی حیثیت کے مطابق اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ دنیا میں امن و چین، خوشی و خوشحالی انہی اخلاقی ذمہ داریوں کی بحسن و خوبی ادائیگی پر منحصر ہے۔ اخلاق کی اسی اہمیت اور ہمہ گیر افادیت کی بنا پر دنیا کے تمام مذہبی پیشواؤں نے اپنے مذہب کی بنیاد اسی اخلاق پر رکھی ہے۔ چنانچہ دنیا میں اب تک جس قدر پیغمبر اور مسلح آئے، سب نے بیک زبان یہی درج دیا کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا، عدل و انصاف نیکی اور ظلم و زیادتی برائی ہے۔ الفت و محبت کے ساتھ باہم زندگی گزارنا انسانی شرافت ہے، ایک دوسرے سے نفرت و عداوت حیوانی خصلت ہے، صدقہ و خیرات نیکی ہے اور چوری و رہزنی بدی ہے۔ لیکن دین اسلام تو اس باب میں تکمیلی مقام و مرتبے کا حامل ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ بعثت کے وقت ہی سے آپ نے اس فرض کی انجام دہی شروع کر دی تھی۔ مکی دور کے آغاز میں ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی کو نئے پیغمبر کے حالات و تعلیمات کی تحقیق کے لیے بھیجا تو انہوں نے واپس جا کر اس بارے میں اپنے بھائی کو جو اطلاع دی وہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسلام میں اخلاق حسنہ کی جس قدر اہمیت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خلق عظیم کے حامل پیغمبر اعظم نماز میں جو دعا مانگتے تھے اس کا ایک جز یہ بھی ہوتا تھا، بارے الہ مجھے بہترین اخلاق کی رہنمائی فرما۔ جی ہاں، اسلام میں اخلاقی وہ معیار ہے جس سے انسانوں میں فرق مراتب نمایاں ہوتا ہے، اور بہترین اخلاق قدرت کا سب سے اچھا عطیہ ہے۔ اسلام جہاں اپنے ماننے والوں کو اپنے والدین، اولاد، دیگر رشتہ داروں اور ہم مذہب والوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن اخلاق کا حکم دیتا ہے، وہیں بلا تفریق دین و مذہب محض انسانیت کے ناطے پوری انسانی برادری کے ساتھ بھی حسن اخلاق اور رواداری کی تاکید کرتا ہے۔ بالخصوص پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے پڑوسی کے حقوق کی اس قدر تاکید کی کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت میں شریک نہ بنا دیں۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کی عزت کرے۔ افسوس کہ اسلام کی اس بیش بہا دولت اور بے پناہ قوت سے آج ہمارا دامن خالی ہے، جس کے برے نتائج ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو تلقین کرتا ہے کہ ایک انسان کے دوسرے انسان پر انسانی برادری کی حیثیت سے بھی کچھ حقوق و فرائض ہیں، جن کا ادا کرنا ہر مسلمان کا مذہبی و اخلاقی فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کہو، یا ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر بھی رحم کرے گا۔ یہ اخلاق کی وہ اعلیٰ تعلیم ہے جو انسانی برادری کے تمام حقوق کی بنیاد ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب فراز شاہ صاحب حیدرآباد سندھ پاکستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں، ویسے سحر ٹی وی کی ویب سائٹ سے بھی بھرپور استفادہ کرتا ہوں، کبھی کبھی ایرانی ڈرامے بھی دیکھتا ہوں جو مجھے بے حد پسند ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو تہران کی خبریں میری توجہ کا مرکز رہتی ہیں، مجھے خط بہت زیادہ لکھنے کا تجربہ نہیں ہے، لہٰذا اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور سامعین محترم جناب فراز شاہ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ایک شخص نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ہمسائے کی ایذا رسانی کی شکایت کی، آپ نے اسے صبر کرنے کا حکم دے کر واپس کیا۔ کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ ہمسائے کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا، آپ نے پھر اسے صبر کرنے کا حکم دیا۔ تیسری مرتبہ وہ شخص پھر ہمسائے کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا، اس مرتبہ آپ نے فرمایا کہ تم جمعے کے دن نماز جمعے سے پہلے گھر کا تمام اسباب نکال کر گلی میں رکھ دو، جب لوگ تم سے پوچھیں کہ تم نے گھر کا تمام اثاثہ باہر کیوں نکالا تو انہیں کہنا کہ فلاں شخص کی مسلسل ایذا رسانی سے مجبور ہو کر میں نے سامان نکالا ہے۔ اس شخص نے آپ کے فرمان پر عمل کیا، جب لوگوں نے اس کے سامان کو باہر نکلا ہوا دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی، اس نے بتایا کہ میں نے اپنے ہمسائے کی مسلسل ایذا رسانی سے تنگ آ کر اپنا سامان نکالا ہے، اب میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور مکان تلاش کروں گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اذیت دینے والا ہمسایہ آیا اور اپنے ہمسائے کو منت کر کے کہا، تمہیں خدا کا واسطہ اپنا سامان اندر رکھو، مجھے مزید شرمندہ نہ کرو، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اب تمہیں مجھ سے دوبارہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے، خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
راہ و روش. سامن، پروگرام راہ و روش کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں ہم افریقی ممالک میں دہشت گردانہ کاروائیوں میں آنے والی شدت کا جائزہ لے رہے ہیں. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. مغربی ایشیا میں تکفیری دہشت گرد گروہوں نے پے در پے ناکامیوں کے بعد اب افریقہ کے مختلف ممالک میں بوکو حرام جیسے گروہوں کے ساتھ مل کر دہشت گردانہ کاروائیوں میں شدت پیدا کر دی ہے. عراق اور شام میں دہشت گرد گروہوں، خصوصاً داعش کی شکست، بعض افریقی ممالک کے عدم استحکام اور بحران کے پیش نظر ان دہشت گرد گروہوں نے اپنے عناصر اور اڈے افریقہ کے مختلف علاقوں میں منتقل کر دیے ہیں، جس کی وجہ سے افریقہ کے مختلف ممالک، خصوصاً ساحلی علاقے اور مغربی افریقہ کے ممالک میں بدامنی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. شمالی افریقہ میں سیکیورٹی امور کے محقق عبدالواحد اولاد ملود کا کہنا ہے کہ شام اور عراق میں داعش پر ہونے والے حملوں کی وجہ سے مغربی ایشیا میں اس دہشت گرد گروہ کی سرگرمیاں کم ہو گئیں اور اس نے اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی توجہ افریقہ پر مرکوز کر دی. حالیہ چند مہینوں کے دوران افریقی ممالک، خصوصاً مالی، بورکینا فاسو اور نائجیریا میں دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں. بوکو حرام نے چند ہفتے قبل صوبہ کاتسینا میں واقع ایک اسکول پر حملہ کر کے 300 سے زائد طالب علموں کو اغوا کر لیا. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ مسلح افراد نے اسکول پر حملہ کیا اور طالب علموں کو ایک ٹرک پر سوار کر کے اپنے ساتھ لے گئے. اس سے پہلے سن 2014 میں دہشت گرد گروہ بوکو حرام نے لڑکیوں کے ایک اسکول پر حملہ کر کے 200 طالبات کو اغوا کر لیا تھا. اس کے علاوہ نائجیریا کے شمال مغربی صوبوں میں بھی کسانوں اور ماہی گیروں پر اس دہشت گرد گروہ کے حملوں میں شدت پیدا ہو گئی ہے. وہ بہت تیز رفتاری سے حملہ کر کے متعدد افراد کو اغوا کر لیتے ہیں. نائجیریا مغربی افریقہ کا ایک اہم ملک ہے اور کئی برسوں سے بوکو حرام اس میں دہشت گردانہ کاروائیاں انجام دے رہا ہے. بوکو حرام ایک دہشت گرد گروہ ہے. اس نے سن 2013 میں افریقہ اور نائجیریا میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا. یہ حالیہ برسوں کے دوران داعش کی بیعت کر کے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے اور اس نے اپنے دہشت گردانہ حملوں کا دائرہ وسیع کر دیا ہے، یہاں تک کہ اس گروہ کو سب سے زیادہ خطرناک دہشت گرد گروہ کہا جاتا ہے. یہ گروہ افریقہ میں اب تک 36,000 سے زیادہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے. نائجیریا اور اس کے ہمسایہ نیجر اور کیمرون جیسے ممالک میں بوکو حرام کے دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے ان ممالک کو اپنی زیادہ تر دفاعی طاقت و صلاحیت بوکو حرام کے مقابلے میں صرف کرنا پڑتی ہے. یہ ممالک ایک مشترکہ علاقائی فوجی اتحاد قائم کر کے بوکو حرام کا مقابلہ کر رہے ہیں. لندن اسکول آف اکنامک اینڈ پولیٹیکل سائنس کے شعبہ مشرق وسطی کے پروفیسر مداوی بن محمد الرشید کا اس بارے میں کہنا ہے کہ افریقی ملک نائجیریا اور اس کے ہمسایہ ممالک میں بوکو حرام جیسے دہشت گرد اور شیعہ مخالف گروہ سعودی عرب کی مالی، لاجسٹک اور اسلحہ جاتی امداد کے ساتھ ہی وجود میں آئے ہیں.
یہ گروہ ریاض حکومت اور اس کے مغربی آقاؤں کی براہ راست حمایت کے ساتھ بے گناہ افریقیوں کے قتل عام اور ان کی سرزمینوں کی تباہی و بربادی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بوکو حرام کی دہشت گردانہ کاروائیوں کے باعث نائجیریا کے صدارتی انتخابات میں عوام کی اصلی ترجیح اس گروہ کا مقابلہ قرار پائی، اور اس ملک کے عوام نے محمد و بوہاری کو ووٹ دیے کیونکہ انہوں نے بوکو حرام کو نابود کرنے کا نعرہ لگایا تھا۔ اگرچہ بوہاری نے اپنی صدارت کے ابتدائی برسوں کے دوران بوکو حرام کے خلاف وسیع پیمانے پر آپریشن کیا، لیکن پھر اپنی پوزیشن مضبوط ہونے، نائجیریا کی داخلی مشکلات، سیاسی جوڑ توڑ اور غیر ملکی مداخلت کی بنا پر عملی طور پر بوکو حرام کا سنجیدگی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا۔ بعض رپورٹوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ سعودی عرب جیسے بعض ممالک دہشت گرد گروہ بوکو حرام کی حمایت کرتے ہیں۔ بوکو حرام کے ترجمان نے سن 2011 میں گارڈین اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے صاف صاف کہا تھا کہ ہمارے لیڈر نے سعودی عرب میں جا کر القاعدہ کے لیڈروں سے ملاقات کی، ہمیں ان کی حمایت حاصل ہے، ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں۔ حالیہ برسوں کے دوران اس عمل میں شدت پیدا ہوئی ہے۔ مغربی ایشیا میں شکست کے باعث داعش کے سینکڑوں عناصر افریقہ پہنچ گئے، اور وہ اس بر اعظم میں سرگرم دہشت گرد گروہوں من جملہ بوکو حرام میں شامل ہو گئے۔ مسلح گروہوں اور مسلح جھڑپوں کے ریسرچر تقی النجار کا اس بارے میں کہنا ہے کہ شام اور عراق میں اپنے اڈے کھونے اور بر اعظم افریقہ میں دہشت گردانہ کاروائیوں کا موقع میسر ہونے کی وجہ سے داعش نے اس بر اعظم کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا دیا۔ رپورٹوں کے مطابق 6000 افریقی شہری داعش میں شامل ہوئے تھے، جن کی واپسی افریقی ممالک کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہوگی۔ مصر سے تعلق رکھنے والے سیاسی امور کے ماہر معید باجس نے ان افریقی ممالک کی سرحدوں پر بدامنی، غریبوں کی تعداد میں اضافے، وسیع بیابانوں، پانی کی قلت اور زرعی علاقوں میں قبائلی اختلافات کو ان ممالک میں تکفیری گروہوں کے پھلنے پھولنے میں مؤثر قرار دیا ہے۔ افریقی ممالک میں دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کے لیے حالات بہت سازگار ہیں۔ اقتصادی بدحالی، زیادہ آبادی، غربت میں اضافہ اور جوانوں میں بے روزگاری کی بڑھتی ہوئی شرح کے باعث دہشت گرد گروہوں کو جوانوں کو اپنے ساتھ ملانے کا موقع فراہم ہوا ہے۔ بر اعظم افریقہ کے اکثر ممالک کے سیاسی نظاموں کی ناقص کارکردگی عوام اور دانشوروں کی پریشانی کا سبب بنی ہے۔ ان ممالک کی حکومتیں اقتصادی مشکلات اور انسانی مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہیں، کرپشن عام ہو چکی ہے اور ان ممالک کے لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اس ساری صورتحال کا فائدہ دہشت گرد گروہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دہشت گرد گروہ اپنے اقدامات کو جائز ثابت کرنے کے لیے دینی اور شرعی مسائل سے بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دہشت گرد گروہوں کے امور کی محقق زینب مصطفیٰ نے بھی اس سلسلے میں کہا ہے کہ افریقی ممالک میں دہشت گرد گروہوں نے اپنے اہداف کے حصول کے لیے قبائلی عناصر سے فائدہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے مختلف قبائل کے افراد اپنے ساتھ ملانے کے بعد ان کے تعاون سے آمد و رفت اور افریقی ممالک کے قدرتی ذخائر کی منتقلی کا عمل بھی تیز کر دیا ہے۔ نائجیریا کے حکام ہمیشہ بوکو حرام کے مقابلے اور ان کی نابودی پر تاکید کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر نائجیریا کی فوج اس کام کو انجام نہیں دے سکی ہے، جس کی ایک اہم وجہ اس سلسلے میں بجٹ اور وسائل کی کمی ہے۔ نائجیریا کی پارلیمنٹ میں فوجی اور دفاعی امور کے کمیشن کے سربراہ محمد علی اندوما کا اس بارے میں کہنا ہے کہ اس کمیشن نے خطے کی صورتحال کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ بوکو حرام کے مظالم کا دائرہ اس ملک اور ہمسایہ ممالک میں وسیع تر ہو چکا ہے اور اس گروہ کے مقابلے کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا ہے وہ اس گروہ کے اقدامات کی روک تھام کے لیے کافی نہیں ہے۔ محمد علی اندوما نے سن 2020 میں دفاعی بجٹ کے لیے نائجیریا کی کرنسی کے 100 ارب نائرہ مختص کیے جانے کو مسترد کیا اور کہا کہ اس بات کا اعتراف کیا جانا چاہیے کہ نائجیریا حالت جنگ میں ہے اور اگر یہ رقم دفاعی بجٹ کے لیے مختص ہو جاتی تب بھی دہشت گردوں کے خلاف مؤثر آپریشن کے لیے کافی نہیں تھی، حالانکہ یہ رقم بھی مختص نہیں کی گئی ہے۔ افریقہ اس وقت دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں کے مرکز میں تبدیل ہو چکا ہے اور اس بر اعظم کے ممالک خصوصاً نائجیریا اور مالی میں روزانہ بہت سے بے گناہ افراد کو اغوا کر لیا جاتا ہے یا موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ نائجیریا میں بوکو حرام ایک بڑا خطرہ ہے، اگر اس ملک کی فوج نے اس کی بےخنی نہ کی تو ہزاروں بے گناہ شہریوں کی جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ دریں اثنا اس دہشت گرد گروہ کی خفیہ حمایت کا سلسلہ بھی جاری ہے، نائجیریا کے حکام میں بھی بوکو حرام کے مقابلے کا عزم نظر نہیں آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر طرح کی وابستگی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دہشت گرد گروہوں کی کاروائیوں اور سرگرمیوں کا مقابلہ کیا جانا ضروری ہے۔ یہ کام علاقے کے ممالک کی خود مختاری اور باہمی تعاون سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو افریقی ممالک کو بہت سخت صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 18 دے 23 جمادی الاول اور 7 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ تیئیس جمادی الاول سن 552 ہجری قمری کو خاندان عراقی سے وابستہ وزیر ابن صدقہ نے وفات پائی اور انہیں بغداد میں سپرد خاک کیا گیا۔ انہوں نے وزارت کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے ادب اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ سن 542 ہجری قمری میں وہ وزیر بنے اور انہیں قوام الدین کا لقب دیا گیا۔ وہ زیادہ عرصے تک وزارت کے عہدے پر فائز نہیں رہ سکے۔ ان کے مخالفین نے ان کے خلاف بہت زیادہ پروپاگنڈا کیا، جس کی وجہ سے 2 سال کے بعد ہی انہیں وزارت کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ سات جنوری سن 1789 عیسوی کو امریکہ میں پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کی تاریخ کم و بیش اتنی ہی پرانی ہے جتنی امریکہ کی تاریخ۔ 7 جنوری 1789 اس اعتبار سے ایک اہم تاریخ ہے کہ اس دن امریکہ کی تاریخ کے پہلے عام انتخابات منعقد ہوئے تھے۔ ان انتخابات میں جارج واشنگٹن امریکہ کے پہلے صدر منتخب ہوئے۔ صدر فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ وہ واحد امریکی صدر ہیں جو 4 مرتبہ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے، تاہم بعد میں یہ قانون بنا دیا گیا کہ کوئی بھی شخص جو دو مرتبہ امریکہ کا صدارتی انتخاب جیت چکا ہو تیسری مرتبہ صدارت کے عہدے کے لیے امیدوار نہیں ہو سکے گا۔ سات جنوری سن 1804 عیسوی کو برطانوی کیمیا داں اور آکسیجن گیس دریافت کرنے والے سائنسداں جوزف پریسٹلی نے 71 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ سن 1733 میں یارکشائر کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے اور سن 1774 میں اپنی سائنسی تحقیقات کے دوران آکسیجن گیس دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ تیئیس جمادی الاول سن 1307 ہجری قمری کو ہندوستان کے مشہور فقیہ و عالم دین سید محمد ابراہیم المعروف سید العلماء نے وفات پائی۔ چودھویں صدی ہجری قمری کے جید علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا اور انہوں نے اپنے والد گرامی کی وفات کے بعد ہندوستان کے کئی شہروں میں دینی علوم و معارف کی ترویج و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ سید العلماء نے کئی گراں قدر تصانیف یادگار چھوڑی ہیں۔ سات جنوری سن 1932 عیسوی کو سر محمد شفیع کی وفات ہوئی۔ ان کا تعلق لاہور کے ایک علمی گھرانے سے تھا جہاں وہ 10 مارچ سن 1869 کو پیدا ہوئے تھے۔ لاہور سے ایف اے کرنے کے بعد وہ انگلستان چلے گئے جہاں انہوں نے سن 1892 میں بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور وطن واپسی پر وکالت شروع کر دی۔ سر محمد شفیع مسلم لیگ کے قیام میں پیش رہے اور اس سیاسی جماعت کا نام انہوں نے ہی تجویز کیا تھا۔ وہ حکومت ہندوستان کی وزارت قانون کے اہم عہدے پر بھی فائز رہے۔ سات جنوری سن 1943 عیسوی کو سابق یوگوسلاویا کے ماہر طبیعیات نکولا ٹیسلا کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1856 میں پیدا ہوئے تھے۔ طالب علمی کے زمانے سے ہی انہیں طبیعیات میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ انہوں نے بہت زیادہ تحقیقات انجام دیں۔ متبادل بجلی کی دریافت ان کا اہم کارنامہ شمار ہوتا ہے۔ سات جنوری سن 1986 عیسوی کو مصر کی سرحدی پولیس کے سپاہی سلیمان خاطر صحرائے سینا میں ایک قید خانے میں شہید ہو گئے۔ اسلام کے اس بہادر سپاہی نے اکتوبر سن 1985 میں اپنے ملک و قوم کی توہین کے جواب میں حکومت مصر اور صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والے کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے خلاف بغاوت کی اور 7 صہیونیوں کو صحرائے سینا میں ہلاک کر دیا تھا۔ حکومت مصر نے سلیمان خاطر کو گرفتار کر کے ان پر مقدمہ چلایا اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی، لیکن کچھ دن کے بعد قید خانے کے نرسنگ ہوم میں ان کی لاش لٹکی ہوئی پائی گئی۔ اس خبر کے نشر ہوتے ہی ہزاروں مصری طالب علموں نے قاہرہ کی سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے کیے اور مصر کے دوسرے شہروں میں بھی زبردست احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ اٹھارہ 18 دی 1385 ہجری شمسی کو ایرانی مورخ اور محقق حجت الاسلام علی دوانی نے وفات پائی۔ وہ 1308 ہجری شمسی میں ایران کے ایک جنوبی شہر کازرون کے نزدیکی علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ استاد دوانی 14 سال کی عمر میں دینی تعلیم کے لیے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف چلے گئے اور 5 سال کے بعد ایران واپس آ گئے اور قم میں دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہوں نے قم میں آیت اللہ بروجردی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اساتذہ سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ علی دوانی کو تاریخ میں، خاص طور سے تاریخ اسلام میں، بہت زیادہ دلچسپی تھی اور اس موضوع پر انہوں نے بہت تحقیق انجام دی اور بہت مطالعہ کیا۔ نیز اس موضوع پر 110 کتابیں اور بہت سے مضامین لکھے۔ ان کی اہم کتابوں میں مفاخر اسلام اور بانوے بانوان جہاں کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، ہم کو غم عشق نبی، دولت دار ہے ہم کو غم عشق نبی، غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔
ابھی آپ سامعین ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین آپ ہماری نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے اپنے موبائل پر براہ راست سن سکتے ہیں، اسی طرح گزشتہ پروگراموں کی آرکائیو سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ جی سامعین، یہ تھی ریڈیو تہران اردو سروس کی صبح کی نشریات۔ دوسری مجلس کے ساتھ پاکستان کے وقت کے مطابق شام 5:50 اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 6:20 پر ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں اور سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضیاءه وانا فی نعمته۔ اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده۔ اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين۔ اللهم اقض لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين۔ الرحمین۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں۔ اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر۔ مجھے آج اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا۔ آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما۔ مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ۔ اے مابو، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں۔ پس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری پانچ حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و آلام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا، کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔